بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله النجبى وبحبهم أتولى بعدائهم أتبرأ قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہماری گفتگو سورہ مبارک نساء کے اندر اس میں تھی کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے بلکہ ظاہراً آیات یہ بتا رہی ہے کہ حقیقت انسان ایک ہے، دو نہیں ہیں، نفس واحدہ سے انسان بنا ہے. لہذا من حیث الانسان کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، مرد ہو عورت ہو، کسی بھی قوم سے ہو، من حیث الانسان سب برابر ہے. جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ من نفس واحدہ وخلق زوجہا منہا، نفس واحدہ یہ حضرت آدم کی طرف اشارہ ہے. اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ بعض تفاسیر میں یہ آیا ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر انسان کسی مرد عورت کے جفت سے خلق ہوتا ہے، اس کے بغیر خلق نہیں ہوتا سوائے حضرت آدم کے. لیکن ظاہر ایسا نہیں ہے، ظاہر تو بتا رہا ہے کہ سب آدم سے خلق ہوا ہے، یہ مطلب کہنا چاہتا ہے. لہذا حقیقت واحد ہے. اس آیت سے کھل کے پتہ چلتا ہے کہ مرد یہ کہے کہ میں عورت پہ فضیلت رکھتا ہوں، یا سیاہ سفید یہ کہے میں سیاہ پہ فضیلت رکھتا ہوں، برابر ہے. اس لیے احکام بھی برابر ہے، روزہ، نماز، حج، زکاۃ، خمس، اخلاقیات، آداب، عقائد سب مرد عورت میں برابر ہے. لیکن بعض جگہوں پر جہاں عورتوں کے لیے کچھ رعایت ہے وہ ان کے حقوقی مسائل ہیں، خاص مسائل ہیں، طبیعتی مسائل ہیں. مثلا عورت ہر مہینے میں تقریباً ایام مخصوصہ میں نماز نہیں پڑھتی، یہ اس کی رتبہ کم ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ طبیعتاً تخلیق میں طہارت کو میسر نہیں کر سکتی اس وجہ سے. یا عورت کو للذکر مثل حظ الانثیین، عورت جو ہے وہ خواتین آدھا مرد کے وراثت میں حصہ لیتا ہے، یا مرد دو برابر خواتین کے لیتے ہیں، وہ اس کی طبیعی حقوق کی وجہ سے خاص ہے. چونکہ عورت کے اخراجات یا تو شادی سے پہلے والدین پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ماں باپ زندہ ہوں، اگر اولاد نہ ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے، لیکن اگر اس کا ایک بھائی ہو تو پھر ماں کو چھٹا حصہ مل جاتا ہے، کیونکہ باپ کے اخراجات بڑھ گئے بھائی کی وجہ سے. وہ الگ مسئلہ ہے. یا جہاں مرد کی دو گواہی وہاں عورت کی چار گواہی چاہیے، یہ کوئی عورت کا رتبہ نہیں گرا، بلکہ طبیعتاً دیکھا جائے عورت رحم دل ہے، نرم دل ہے، حساس ہے اور بہت جلد ہی ترحم کا رحم کھاتی ہے، کیونکہ ایک بچے کی تربیت کے لیے ایک رحم دل انسان کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے ماں میں رکھ دیا. تو کسی کے آنسو دیکھ کے، رونا گریہ دیکھ کے ممکن ہے عورت پزل ہو جائے اور یا اس کے طرفدار ہو جائے. اس حوالے سے کہا ہے کہ عورت کی گواہی چار چاہیے، ورنہ تمام انسان برابر ہیں. یہ ایک بات. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وآت الیتیم اموالہم ولا تبدل الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا. یتیموں کو ان کا مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں, رشد پہ پہنچ جائیں, اور ایسا نہ کرو لا تتبدلو, ایسا نہ کرو ایک پاک چیز کو حرام میں بدل نہ دو. تیری دولت تیرے لیے پاک ہے, یتیم کا مال اس میں ملا کے اس کو خبیث نہ بناؤ. ولا تتبدلو الخبیث, خبیث یعنی ناپاک, ناپاک کو پاک سے نہ ملاؤ. کیوں ایسا کرتے ہو؟ ولا تاکلوا اموالہم الى اموالکم, ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی گناہ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ عطفان نامی شخص تھا کہ اس کا بھتیجا تھا, اور بھائی کے وفات ہونے کے بعد کافی مال و دولت جو ہے وہ بھتیجے کی وراثت میں آ گئی. جب یہ بچہ بالغ ہوا بھتیجا, تو اس نے اپنے چچا سے کہا جی میرا حصہ دے دو جو آپ کے پاس امانت پڑا ہوا ہے. تو اس نے انکار کر دیا اس کو دینے سے, اور یہ مسئلہ اتنا بڑا کہ یہ کیس ہوا, اور یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. جب حضور کے پاس پہنچا تو جبریل نازل ہو اور یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی کہ لا تاکلوا اموال الیتامى, یا مثلا لا تاکلوا وآتوا الیتامى اموالہم, یتیموں کو ان کا مال دے دو. ہم نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اس سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے, یعنی فضا جہالت سے آلودہ تھی, اور اس فضا میں یہ چیز حاکم تھا کہ یتیموں کا مال کھا لیتے, دیتے نہیں تھے. وراثت بھائیوں میں سے فقط بڑے کو ملتا تھا, باقیوں کو نہیں دیتے تھے, اور یتیم ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا, لوگ کھا لیتے تھے پیسے, ان کی دولت کھا لیتے تھے. تو قرآن جب نازل ہوا تو یہ آئے مبارکہ ساتھ لایا کہ یتیم کا مال تم نہیں کھا سکتے, دے دو ان کا مال. بعض آیات میں حتیٰ یبلغ, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو, وہ رشدہ, اور یہ نفع نقصان کو سمجھنے لگے. اس وقت قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو خود زمانے جاہلیت سے لے کر تا نظام حکومت اسلامی تک اس کے لہن بدلتے رہے ہیں قرآن کے. مثلا مکے میں بہت نرمی استعمال کی گئی, مثلا شراب کے بارے میں کہا کہ شراب حرام ہے, بس اتنا کہہ دیا, اور نہیں کہا یہ گناہ ہے بھی نہیں کہا, کہا شراب حرام ہے. اور پھر مدینہ پہنچ کے فرمایا کہ شراب حرام, ان الخمر والمیسر, شراب اور جوا جو ہے یہ دونوں ناپاک ہے, پلید ہے, اور ان سے بچو, یہ دونوں گناہ ہیں. وہاں گناہ کا بھی تذکرہ ہوا فرمایا, اور اس کی سزا بھی بتا دی, کیونکہ مکہ خود اس متحمل نہیں تھا کہ ایک دم سے اسلام اس کو سزائیں بھی بتاتا اور گناہ کہہ دیتا, کیونکہ وہ لوگ جس ماحول میں پلے تھے اور پل رہے تھے وہ ایک دیرینہ ماحول, آبا و اجداد سے یہ ان کے عقائد اعمال چلے آ رہے تھے, ان کو ایک لمحے میں نہیں بدل سکتے, ایک دن دو دن میں بدلا نہیں جا سکتا. ترک العادت موجب مرض, کسی عادت کو چھوڑنا مرض کا سبب بنتا ہے. عادتیں چل رہی تھیں ان کی, عقائد میں بھی عمل میں بھی, تو ایک دم سے قرآن انہیں ڈراتا دھمکاتا تو نہ مانتے. بعد میں آہستہ آہستہ لحن قرآن بدلا، تھوڑا سا کلام میں زور آ گیا. مثلا بسم اللہ الرحمن، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لہن یہاں سخت تھا، کافروں سے کہہ دو کہ ہم عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ آیہ مبارکہ در لہن ذرا اس کا سخت تھا. اور اس کے بعد اسی آیت میں لکم ولکم لکم دینکم ولی دین، یہ جو آخر میں آ کے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لہن ذرا سخت ہوا قرآن کا حصہ سے. کیونکہ قرآن دین اسلام حق ہے، وہ باطل تھے، باطل اور حق کا امتزاج نہیں ہو سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس چیز کی عبادت نہیں کرتے جس کے ہم کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے جس کے تم کرتے ہو، اور تم اس چیز کی عبادت نہیں کرتے جس کے ہم کرتے ہیں. تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین. تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم خود زمان مکہ کی زندگی میں جو آیات نازل ہوئیں، یہ جملہ یاد رکھا جائے کہ اجمال نازل ہو، تفصیل مدینہ میں جا کے ہوئے. لہذا مکے میں زیادہ تر عقیدے پہ گفتگو ہوئی، اور اگرچہ احکام تھوڑا بہت تھا، اخلاقیات بھی تھوڑا بہت اس میں شامل کیا گیا، لیکن زیادہ تر اجمال کے طور پر آیا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے شراب کی مثال دی کہ مدینہ میں آ کے فرمایا الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہہ دو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ مکے میں نہیں کہا، مکے میں فرمایا کہ شراب حرام ہے، بس اجمال کہہ دیا. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ بعثت کل بشریت کے لیے، یہ فقط سرزمین حجاز کے لیے نہیں تھا، دعوت اسلام تمام نوع بشر کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں تم سب کے لیے رسول ہوں. یہ جامعیت اسلام، اسلام کسی ایک گروہ، قبیلے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں تھا. یا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے نہیں بھیجا مگر پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ قوم یہود جو بنی اسرائیل سے تھا، روم، مصر، یہ عرب نہیں تھے اس زمانے میں، ابھی عربی بولتے ہیں، اور فارس، سب ہر طرف دعوت گئی، پیغام گیا. فارس سے جناب سلمان تشریف لائے، سلمان فارسی، اور قومیں بھی مرحلہ وار اسلام سے آشنا ہوتی گئی، ایک دم نہیں. سب سے پہلے خود مکہ والے، کیوں کہیں سے تو شروع کرنا تھا، مکہ کو شروع کیا گیا، اور قرآن کو عربی میں نازل کیا. عربی میں نازل کرنے کی ایک وجہ یہ کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ چلو ایک قوم جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ جائے، وہیں سے ہادی بنے، وہیں سے مبلغ بنے، پھر آگے پہنچایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مفاہیم اور معنی کے لحاظ سے جامع ترین زبان کو استعمال کیا، وہ عربی ہے. کوئی اور دنیا کی زبان عربی جیسی نہیں ہے جو مختصر الفاظ میں جامع مفاہیم پہنچاتا ہو. اور پھر قرآن اپنی بلاغت کے حوالے سے بھی عربی میں نازل ہونی چاہیے تھی، کہ اس وقت قوموں میں جو فصاحت و بلاغت تھی وہ عروج پر تھی مکے میں عربی میں، اور مکہ شہر میں یہ شعر و شاعری عروج پر تھی. تو اس موقع پر سب سے پہلے دعوت جو ہے وہ آپ نے دی، اپنے عشیرے کو دعوت دی، وانذر عشیرتک الاقربین، جو تمہارے قریب ترین عشیرہ یعنی قوم ہیں تم انہیں ڈراؤ. تو آپ کو وہ تاریخ کا پتہ ہے کہ جہاں دعوت کا اہتمام کیا گیا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگوں کو دعوت دینے گئے، حضرت ختیجہ نے کھانا تیار کیا اور عشیرہ جو آپ کا قبیلہ تھا وہ آ گئے سارے سے. اس قبیلے کے آنے کے بعد آپ نے اپنا مدعا پیش کیا کہ میں تمہیں خدا یکتا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، قول لا الہ الا اللہ تفلحو. فرمایا کہ اس کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اگر میں کہہ دوں تو تم لوگ مانو گے، سب نے کہا مانیں گے، کیونکہ تو صادق الامین ہے. یہ اقرار لینے کے بعد فرمایا پھر اگر مانو گے میری بات تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ جس کے تم پرستش کرتے ہو یہ خود ساختہ ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنایا ہوا ہے، یہ خدا نہیں ہے. تو ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، اہل سنت کے تفاسیر میں بھی یہ موجود ہے، فخر رازی نے بھی کہا ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، اس مسئلے میں کون میرے پشپناہی کرے گا، کون میرے ساتھ دے گا. ایک خاموشی چھا گئی کھانا کھانے کے بعد لوگوں کے اوپر اس دعوت کا پیغام سننے کے بعد. 13 سال علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جگہ سے اٹھے اور رسول کی رسالت کی تصدیق، تو سچ کہتے ہیں میں مانتا ہوں. جس پہ وہاں مجمع سارا ہنس پڑا کہ دیکھو یار اس کے دعوت پہ ایک بچے نے لبے کے اور کسی نے نہیں کہا. اور بہر صورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے اس ہنسنے سے یا اس مذاق اڑانے سے متاثر نہیں ہوئے. اور اس کے بعد سلسلہ آگے چلا، اس طرح حضرت ختیجہ جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہو گئیں، جناب ابو طالب داخل ہو گئے. یہ اور بات ہے انہوں نے اظہار نہیں کیا دوسرے لوگوں میں، کیونکہ تبلیغ رسالت کے لیے ان کی ضرورت تھی یا حفاظت محمد کے لیے ان کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں میں اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہوا ہوں، لیکن اسلام لے آئے اسی وقت. تو مولا علی علیہ السلام کی دعوت پہلی دعوت تھی، لیکن پورا فضا جاہلیت میں پڑا ہوا تھا. اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ عجیب سی فضا تھی کہ مالوں کو ہڑپ کرنا، یتیموں کے مال کھا جانا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس درگور کرنے پر فخر کرنا، مباحات کرنا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ عورتوں کو زیتون کے تیل کے دیگچے میں ڈال کے جلاتے تھے. اصل عورتیں تو مرد انسانوں کے شمار میں نہیں تھا، جبکہ قرآن کہتے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا. سورہ مبارک حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور اس طرح سے تم قوم قوم اور قبیلے قبیلے بن گئے، لتعارفوا، یہ تمہاری شناخت اور آئیڈینٹی کے لیے، کوئی تمہارا رتبہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس تو عزیز وہی ہے، عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس میں مرد ہو، عورت ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، عرب ہو، عجم ہو، اسلام نے ایک فارمولا دے دیا. اور اس آیت کے نزول کے بعد کفار مکہ میں سختی آ گئی. اچھا ہماری چودراہت گئی، ہم جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، معیار پرہیزگاری ہوگی، باقی سب برابر ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تھا، اسلام کے پاس دو راستے، یا ان کی بات کو مانتے یا ڈٹ جاتے، چونکہ اسلام حق تھا، حق باطل سے امتزاج پیدا نہیں کر سکتا، حق اور باطل آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو حضرت علی نے دعوت قبول کی. یہاں پر روایات موجود ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دعوت قبول کی، ہر بار اٹھے اور دعوت کو قبول کی، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاذا اخی و حاذا وزیری و حاذا خلیفۃ من بعدی، اور کیونکہ آپ نے پہلے فرمایا تھا جو اس میں سب سے پہلے میری تصدیق کرے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا، میرا پشپنا بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، سوائے حضرت علی کے کسی نے پہل نہیں کی. تو آپ نے حضرت علی کے بارے میں اسی موقع پہ ارشاد فرمایا، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، جانشین ہے، وہاں اعلان کر دیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ اسلام لے آئے عورتوں میں، پھر حضرت حمزہ لے آئے، اور جناب ابو طالب لے آئے، جناب عبیداللہ لے آئے. انذار اور تخفیف محدود نہ تھا اسلام کا، ڈرانا سب کے لیے، بشیرا و نذیرا سب کے لیے تھا. یہ جامعیت اسلام ہے. اور آغاز اس کا مکے سے ہوا، وَأُوحَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور ہمیں وحی کی گئی ہے کہ اس قرآن کی طرف، تاکہ تمہیں ڈرایا جائے. وَمَنْ بَلَغَ، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ سکے سب کے لیے. اس عمومیت اور جامعیت کے ساتھ دنیا میں کوئی دین پیش نہیں ہوا جتنا اسلام پیش ہوا. باقی ادیان سابقہ آپ دیکھیں سب محدود ہی رہے. لہذا سب سے پہلے معارف دین کا بیان ہوا، دین کی معرفت، توحید، رسالت، قیامت، اور پھر دوسرا سلوک اس کی تدریجی ہوئی، یعنی درجہ بندی کے ساتھ آگے چلا. تیسرا انداز تبلیغ. انداز تبلیغ میں سب سے پہلے الفاظ کو استعمال کیا گیا، قول وادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. ان جیسی آیات اشارہ دے رہی کہ پہلے تبلیغ جو ہے وہ انداز تبلیغ میں پہلے الفاظ زبان کو استعمال کیا گیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس کو آگے بڑھاتے. پہلا قول ہے، دوسرا جو ہے وہ دعوت سلبیہ. دعوت سلبیہ کہتے ہیں کہ ایک کافروں سے الگ لائف گزارنا، پہلے نہیں تھا. اچھا یہ مسلمان آپ ان سے نہ رل مل نہ جائیں، ٹھیک ہے، ان کا ذبیحہ نہ کھائیں، ان کا پانی نہ پئیں، اس کو سلبیہ کہتے ہیں، دعوت سلبیہ. کچھ پابندیاں لگ گئی مسلمانوں پر، تم الگ سے زندگی کرو، کیونکہ میں نے شروع میں کہا حق و باطل میں امتزاج نہیں ہو سکتا، حق یا ختم ہو جائے یا حق قائم رہے. قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ جاء الحق و زہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. اور تیسرا راستہ جہاد کا ہے. انشاءاللہ ہم باقی گفتگو بعد میں کریں گے، جہاں ہم یتیم کے مال کے سلسلے میں وارد ہوئے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے اور ہم سب سے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور رب زدنی علما و عملا و الحقن بالصالحین، اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.